الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز خواتین و حضرات، ہمارے کورس کا آج ساتواں دن ہے، لیکن میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ آج سود کے بارے میں مضمون پیش کیا جائے گا. یہ سود کے بارے میں آیات اس ترتیب میں تو آٹھویں دن کی آیات، یعنی کل یہ آیات ہونی چاہیے تھیں، صفحہ 24 پر ہیں، لیکن آج ان کو میں نے اس لیے رکھا، کل جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن بھی ہمارا درس ہونا ہے، اور ہماری آیات جو آج کے لیے مختص کی گئی تھیں ان کا موضوع اور مضمون جنت، قیامت، اللہ کے سامنے حاضری، یہ مضمون ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت جمعہ کے دن ہوگی، قیامت جمعہ کے دن ہوگی. ظاہر ہے کہ وہ کون سا جمعہ ہوگا یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے، کب آئے گا اللہ کے علم میں ہے، کسی اور کے علم میں نہیں ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن، ہر جمعہ جو آتا تھا، ہر جمعہ جو آتا تھا، اس جمعہ کے دن اس طرح اہتمام کرتے تھے جیسے آج ہی قیامت کا دن ہو جائے گا. مثلا فجر کی نماز میں آپ نے ہمیشہ جمعے کو وہ صورتیں پڑھی، ہمیشہ ایک صورت نہیں پڑھی، مختلف صورتیں پڑھی، مختلف، لیکن وہی صورتیں پڑھی جن صورتوں کا تعلق قیامت کے ساتھ، جنت کے ساتھ، دوزخ کے ساتھ، اس کے تذکرے کے ساتھ، یاد دہانی کے لیے. تو ہمارا جو مضمون جنت اور دوزخ سے متعلق ہے، اللہ کے سامنے حاضری سے متعلق ہے، اس کی طرف پیش قدمی سے متعلق ہے، اور اس میں پھر صحابہ کرام کی مثالیں قرآن کی ان آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اس کی تیاری کیسے انہوں نے کی تھی اور کس طرح جنت کی خوشبو ان کو آ جاتی تھی، اور جنت کے کھجور کے اور باغات کے پھلوں کے خوشے ان کو نظر آ جاتے تھے. یہ مضمون کل کے لیے ہم نے رکھا ہے، کل جمعہ کا دن ہے، انشاءاللہ اس مضمون کی بڑی اہمیت ہے. اور ہمارا جتنا پروگرام ہو رہا ہے اول سے آخر تک، اس سارے کا اگر نقطۂ مرکزی ہم تلاش کریں تو وہ یہ ہے کہ ہم جنت کے متلاشی ہیں، ہم اس بات کی تلاش میں ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رسوائی سے بچا لے. اسی لیے ہم گھروں سے نکلے ہیں، اسی لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، اور گرمی سردی اور موسم کی شدت اور مصروفیات اور مجبوریاں سب کو ہم پس پش ڈال کر اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور سب کا اصل، ہماری منزل اور ہمارا محور جو ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری کا دن جو ہے، یہ بڑا سخت دن ہوگا، بڑا ہیبت ناک اور ہولناک دن ہوگا. اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے غضب سے بچا لے اور اپنی رحمت کا مستحق بنا دے. تو اس لیے کل کے لیے وہ رکھا ہے، اور اس کے لیے میں عرض کروں گا، آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ اس مضمون کی اہمیت کے پیش نظر اس میں آپ جتنے بھی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اصل مضمون جو ہے وہ کل جو پیش کیا جا رہا ہے، اسی کے گرد ہماری ساری قرآن کی تعلیمات، حدیث، سنت، مسلمان کی زندگی کا مقصد، سارا اس کے گرد گھومتا ہے، وہ مرکز ہے، اور اس کے گرد ساری کی ساری دوڑ دھوپ ہے. آج جو مضمون ہم نے رکھا ہے، یہ بھی مضمون بہت اہم مضمون ہے. سود یہ ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع پر بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں اور گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور گمراہ کرنے والے بڑے طاقتور ہیں. وہ ایک اقلیت ہے دنیا کی، بہت چھوٹی سی تعداد ساری دنیا کو نچا رہی ہے، ایک بہت ہی قلیل تعداد ہے اس نے دنیا کے اوپر اپنا تسلط سود کے ذریعے سے جمایا ہے، اور کوئی قوت ان کے پاس نہیں ہے. سود کے ذریعے سے انہوں نے باقی قوتیں حاصل کی، سود کے ذریعے ساری دولت چند ہاتھوں میں جمع کی، میڈیا کے اوپر قبضہ کیا، بینکوں کا نظام ایسا دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر جال بچھا دیا، اور پھر ان بینکوں کے اوپر بینک بنائے، اور ملکوں کو قرض دینے اور سود کے اوپر ملکوں کی معیشت کو اپنے قبضے میں کرنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر ایک ایسا جتھا بنا لیا، ساری دنیا اب ان کی مٹھی میں بند ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ برائیوں کی جڑ سود ہے. اور ابھی آپ کے سامنے احادیث آئیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات دنیا کو بتا دی تھی کہ سب سے بڑا جرم اللہ کے خلاف بغاوت، انسانیت کے اوپر ڈاکہ، یہ سود ہے. اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں ختم کیا کہ جو مثالی انداز تھا. اور اللہ رب العالمین نے سود کے بارے میں جو اس کی برائی بیان کی ہے کسی اور جرم کے بارے میں ایسا سخت لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا، ایسی سخت وعید اور ایسی سخت وارننگ نہیں دی جیسے سود کے بارے میں. اب اس میں یہ آیات ہم پڑھیں گے، ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، تفسیر بھی آ جائے گی، حدیث کی روشنی میں سارا پس منظر بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن موجودہ دور کے اندر جو صورتحال ہے اس پر بھی ہمیں نظر ڈالنا ہوگی، اس لیے کہ ایسی بظاہر علمی بحثیں، میں ان کو نہیں سمجھتا کہ وہ علمی بحثیں ہیں، وہ مغالطہ ہے، خلط مبحث ہے، جہالت ہے، اس علم کا نام دیا گیا ہے کہ علمی بحثیں کر رہے ہیں جی لوگ، اور اس کے ذریعے سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سود، آج کا سود یہ حرام سود نہیں، یہ حلال سود ہے. حرام کو کبھی بھی حلال نہیں کیا جا سکتا کسی فورم کے اوپر، کسی قوت کے ذریعے، کسی پارلیمنٹ کے ذریعے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی حلال کی چیزوں کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور حرام کی چیزوں کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. یہ ایک واضح اور دو ٹوک بات ہے. ایک پہلو اس کا علمی، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے جو علمی دعویٰ کرتے ہیں. دوسرا پہلو اس کا ایمانی پہلو ہے. اور ایمانی پہلو کیا؟ ایمان ہمارا علم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے ہمیں یہ بات بتا دی، یا علم یہی ہے. اس میں بحث کرنے کی اور بحث میں پڑھنے کی کچھ لوگوں کو ضرورت ہوگی، ہمیں اس میں بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں تو اطمینان ہے اس کے اوپر کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہی ٹھیک ہے. آئیے آیات کا پہلے تو ہم تلاوت کرتے ہیں. میرے ساتھ آپ صفحہ کھول لیجئے، یہ صفحہ 24 ہے، ہمارے اس نصاب کا صفحہ 24 ہے. یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 274 سے 280 تک 7 آیات ہیں. ان آیات میں کچھ آیات وہ ہیں جو انفاق کا ذکر کرتی ہیں، اور سود ایک ایسی چیز ہے جو انفاق کے راستے بند کر دیتا ہے. خرچ کرنا، صدقہ کرنا، کسی نیک کام کے لیے اپنی جیب کھولنا، سود یہ راستے بند کر دیتا ہے. یہ تصور دیتا ہے کہ اگر مجھے اس پر کچھ مل نہیں رہا، فوری طور پر مجھے نہیں مل رہا، اس دنیا میں نہیں مل رہا، تو میں کیوں دوں. سود کا یہی تو تصور ہے نا، کہ میں بغیر کچھ لیے کسی کو، خواہ اس کا بیٹا جاں بلب ہے اور اسے 300 روپے کی ضرورت ہے اور مر رہا ہے، تو سود خار جو ہے وہ اسے 300 روپے نہیں دے گا، بلکہ وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اپنی شرح اور بڑھا دے گا. اور یہ اصول ہے سود کا کہ جتنی کسی کی مجبوری ہے اتنی ہی زیادہ شرح بڑھا دو، کیونکہ اس کو تو لازمن لینا ہے، وہ لے لے گا، اس شرح پر بھی لے لے گا. جس کی مجبوری نہیں ہے وہ نہیں لے گا، تو اس کے ساتھ نیچے آ جاؤ. جس کی مجبوری نہیں اس کے ساتھ نیچے آ جاؤ، جس کی مجبوری ہے اس کے مقابلے میں اور اوپر بڑھا دو اپنا ریٹ. ظلم کی انتہا اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے. تو آیات پڑھیے، سنیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات واللہ لا يحب كل كفار اثيم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
برادران اسلام، معزز خواتین اسلام، یہ سات آیات جن کی تلاوت ہم نے کی، یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، اور ان میں سے ایک آیت وہ ہے جس آیت کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ احکام کی آیات میں سے یہ سب سے آخری آیت ہے. سود کی حرمت کے بارے میں جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور اس کے بعد کی آیت فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ آخری آیات میں سے ہیں. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے چلے جانے کے کچھ عرصے پہلے نازل ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی سود کی حرمت اور اس کی قباحت بیان کی، اور اس میں بھی حکم دیا کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اور سود جو تم کھاتے ہو، اپنی دولت کو سود کے ذریعے سے بڑھاتے چلے جاتے ہو، یہ چھوڑ دو اگر تم ایمان ہو. ایمان کے منافی ہے یہ بات. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ مضامین میں پہلے تو اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن کو بھی اور رات کو بھی. کہاں خرچ کرتے ہیں؟ چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حاجت مندوں کو دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہوں، ہمسائے ہوں، دور کے لوگ ہوں، اجنبی ہوں، سائلین ہوں، جو بھی مصیبت زدہ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، دن کو بھی کرتے ہیں، رات کو بھی کرتے ہیں، چھپ چھپ کے بھی کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی کرتے ہیں. اور چھپ چھپ کے امداد کرنے والے جو ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہے. ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے کسی حاجت مند پر اس طرح سے خرچ کیا کہ لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کر دیا. ایک مثال ہے، ایک تشبیہ ہے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دے دیا. یعنی جب بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے تو اپنی بیوی کو اور بچے کو اور دوست کو وہ کیوں بتائے گا کہ میں نے فلاں کی یہ مدد کی ہے؟ کبھی نہیں بتائے گا، کسی کو نہیں بتائے گا. فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس شخص کو، اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. چھپ چھپ کے خرچ کرنے والے، اور اعلانیہ بھی خرچ کرنے کا موقع ہوتا ہے، جیسا کہ غزوہ تبوک کے مضمون میں آپ نے سن لیا کہ مسجد کے اندر ڈھیر لگ گیا تھا، لوگ آ رہے تھے اور یہ اجتماعی کام تھا. چھپ کے خرچ کرنے کا حکم وہاں پر ہے جہاں کسی فرد کی آپ امداد کر رہے ہیں اور اس کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانا ہے، اور اعلانیہ خرچ کرنا وہاں پر ہے جہاں ترغیب دینا مقصود ہے. ایک عام موضوع ہے، عام مضمون ہے، اجتماعی کام ہے تاکہ سب لوگوں کو ترغیب ہو جائے، بڑوں کو، چھوٹوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لوگ اس میں حصہ ڈالیں، تو اس میں اعلانیہ خرچ کرنے کے کرنے، یہ اس سے پہلی آیات میں فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، جب صدقات اور اعانت اجتماعی کاموں کے لیے دینی ہو تو کھلے عام بھی دو تو اچھی بات ہے، اور جب کسی غریب کی، کسی فرد کی امداد کرنی ہو تو پھر چھپ چھپ کے دو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہاں فرمایا دونوں کام کرتے ہیں، جہاں چھپ کے خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں، جہاں اعلانیہ خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا کیا اجر ہے، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم ان کو لاحق نہیں ہوگا۔ اس روز، جو روز خوف کا، خوف کی علامت ہے، جو روز یعنی قیامت کا روز، یہ خوف سے اس روز محفوظ ہوں گے، مامون ہوں گے، غم ان کے قریب نہیں پھٹکے گا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا یومکم الذی کنتم توعدون، انہیں اس روز کی گھبراہٹ چھو کر بھی نہیں جائے گی، اس گھبراہٹ میں بالکل مامون ہوں گے، اور فرشتے آ کر ان کو تسلی دیں گے کہ تم تو اللہ کے پسندیدہ ہو، تمہارے لیے تو اللہ کے دربار میں فیصلہ ہو رہا تھا تمہیں انعام دینے کا، تمہیں کیا خوف ہے، وہاں فیصلہ ہو چکا ہے۔ گوئن رزلٹ آ کر فرشتے ان کے کان میں پہلے ہی بتا دیں گے کہ وہاں فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے سود کا ذکر کیا، یہ سود کا اس کے انفاق کے ساتھ ذکر کیوں کیا گیا، کیوں اس کا ذکر یہاں پر آیا ہے؟ جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں ذرا آگے آ جائیں، پنکھوں کی ہوا بھی ہے اور کچھ چند کرسیاں یہ ادھر ادھر خالی ہیں، آگے آ جائیں، جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں یا پیچھے پچھلی طرف ہیں وہ ذرا کوشش کریں آگے آ جائیں، پیچھے سے اور لوگ آ رہے ہیں وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے، ان کو آگے آنے کی بجائے پیچھے جگہ مل جائے گی۔ یہ سود کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ سود کا نظام جہاں پر ہوگا وہاں خرچ کرنے کی رسم اور رواج اور عادت اور اخلاق ختم ہو جائے گا۔ سود ایک ایسی ذہنیت پیدا کرتا ہے کہ جس ذہنیت کو خود یورپ میں، یورپ جو آج تو اسلام کی روشنی سے الحمدللہ منور ہو رہا ہے، یورپ اس طرح تاریک نہیں ہے، یورپ کا کوئی علاقہ اور کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، اور اکثر خطے میں نے دیکھے امریکہ کے بھی اور یورپ کے بھی کہ جہاں الحمدللہ آج اذانیں نہ پڑھی جاتی ہوں، جہاں نمازیں نہ ہوتی ہوں، جہاں مسجدیں نہ ہوں، جہاں درس قرآن کے حلقے نہ ہوں، یورپ میں اب کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ لیکن یورپ جب بالکل تاریک تھا، اسلام سے بالکل بے بہرا تھا، اس زمانے میں بھی یورپ میں شائلاک ایک کردار ہے، شائلاک ایک کردار ہے، کریکٹر ہے شائلاک، اور شائلاک اس کو خود یورپ میں شیکسپیئر نے اور ان کے دوسرے لوگوں نے سمبلائز کیا ہے، اس کو علامت کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ یہودی سود خوار کیسا ہوتا ہے۔ شائلاک نے کسی کو قرض دیا، یہ خود غرضی کی آخری حد ہے، قرض دیا تو کہا کہ تم واپس نہیں کرو گے اور میرا سود جو ہے مجھے نہیں لٹاؤ گے، تو اس نے کہا لٹاؤں گا، اس نے کہا کیا ضمانت، اس نے کہا ضمانت اس وقت میرے پاس کوئی نہیں ہے، مجبوری تھی اس کی ایسی، جیسے میں نے کہا کہ بچہ کسی کا مر رہا ہے تو مہاجن ساہوکار ظالم اس سے جو شرط بھی کہے گا وہ بیچارہ مان لے گا، تو کہا کہ اگر تم فلاں تاریخ کو میرا سود اور میری رقم نہیں دو گے تو میں ایک پاؤنڈ گوشت تمہارا کاٹ لوں گا، اور اس تاریخ کو وہ نہیں دے سکا تو شائلاک نے اس کا ایک پاؤنڈ گوشت کاٹ لیا، اور یہ تو ایک گوشت کاٹ لیا اس کا۔ سودی نظام جو ہے یہ حقیقت میں نسلوں کا خون چوستا چلا جاتا ہے، ایک نسل نہیں، خود ہمارے اپنے ملک کے اندر ایسی بے شمار مثالیں اور ہمارے سامنے کیس آتے ہیں، اور بڑے دردناک کیس آتے ہیں، بڑے افسوسناک واقعات سامنے آتے ہیں، لوگ ہم سے رابطے جو کرتے ہیں، دادا نے قرض لیا تھا کسی وقت میں، کسی مشکل مصیبت گھڑی میں، اس کی اولاد ادا کرتی رہی، آگے پوتے ادا کر رہے ہیں، اور ابھی تک وہ رقم ختم نہیں ہوئی ہے، وہ کھڑی ہے اپنی جگہ پر۔ لیا کتنا تھا، مثال کے طور پر 1000 لیا تھا، تو وہ 1,00,000 سے زیادہ ادا کر چکے ہیں، لیکن چونکہ یک مشت ادا نہیں کر سکے، ابھی تک سود، ابھی تک وہ رقم جو بڑھتی چلی جا رہی ہے ان کے ذمے۔ یہ ایک نظام ہے، شیطانی نظام، چلتا چلا جاتا ہے. تو فرمایا
الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا.
جو شخص سود کھاتا ہے, شخص ہو, قوم ہو, نظام ہو, سود پر جو مبنی ہے, تو فرمایا وہ یوں کھڑا ہوتا ہے جس طرح شیطان نے کسی کو ہاتھ مار کر اس کے اوپر اپنا ہاتھ ڈال کر اس کو باولا کر دیا. سود خار باولے سے تشبیہ دی گئی ہے. سود خار بظاہر بڑا ہی آپ کو عقل مند اور ذہین نظر آتا ہو, لیکن اللہ نے اس کو کہا کہ یہ باولا ہے. جس طرح ایک باولا ہوتا ہے تو سود خار جو ہے اس کی حیثیت اور اس کا مقام اور اس کی مثال باولے شخص کی سی ہے. کیوں ایسا ہے؟ فرمایا یہ مخبوط الحواس کر دیا شیطان نے اس کو, اس کے ذہن سے یہ بات ہی نکال دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا انعام دولت کی صورت میں جو ملا ہے اس میں سے کسی اور کا بھی کوئی حق ہے. اس کے دل سے یہ بات شیطان نے نکال دی اور وہ یہ کہتا ہے کہ کیوں میں اپنا پیسہ دوں گا اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا تو میں اس پر نفع کیوں نہ لوں. اللہ نے فرمایا کہ وہ جواب میں یہ بھی کہتے ہیں کہ تجارت میں تم نفع کماتے ہو تو سود میں ہم کیوں نفع نہ کمائیں. وہ کہتے ہیں تجارت کی طرح ہی ہے سود بھی, حالانکہ تجارت مختلف چیز ہے جس میں خطرات بھی موجود ہیں, نفع بھی موجود ہے, نقصان بھی موجود ہے, محنت بھی موجود ہے. سود پر رقم دینے والا جو ہے اس کے اندر اس نے رقم اپنی دے دی, آگے اس کی کوئی محنت شامل نہیں. آگے اگر نقصان ہوتا ہے تو اس کے باوجود نقصان میں شامل نہیں ہے, نفع ہی نفع ہے اس کے لیے. فرمایا اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال قرار دے دیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. سود کا آغاز یہودیوں نے کیا اور یہ عجیب بات ہے, قرآن مجید نے مماثلت بیان کی ہے بت پرستوں کی, مشرکین کی اور یہودیوں کی, کہ یہ اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, تم دیکھو گے اور پاؤ گے کہ اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں اور مشرکین بت پرست ہیں. یہود و ہنود, بت پرستی سب سے زیادہ کہاں ہے؟ ہندوؤں کے ہاں ہے. یہود و ہنود اور دیگر صفتوں کے ساتھ ساتھ ان کی یہ سود والی صفت بھی مشترک ہے. ہندو ساہوکار اور مہاجن جو ہے, وہاں شائلاک کی مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کی. شائلاک ایک اصطلاح ہے یورپ کی, شائلاک, لیکن اس اصطلاح کے باوجود, اس نفرت کے باوجود یہودی اتنا طاقتور ہے کہ اس کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. اور وہ قلیل ہے تعداد میں, آٹے میں نمک ہے, اور آٹے میں نمک ہونے کے باوجود سود کے ذریعے سے قابض ہے, وہ فیصلے کرتا ہے اپنی اس قوت کے ذریعے سے. ہندو مہاجن بھی پتا کیا اس کے بارے میں یہاں پر ہماری زبان میں کیا ہے, کہ وہ دمڑی دے کر چمڑی اتارتا ہے. ہندو مہاجن کی یہ مثال ہے, دمڑی دیتا ہے چمڑی اتارتا ہے. اور وہ شائلاک انسانوں کا گوشت تک ان کے جسم سے کاٹ لیتا ہے, خون کا آخری قطرہ تک چوس لیتا ہے. تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ تجارت اگر ٹھیک ہے تو سود کیوں ٹھیک نہیں ہے. سود کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں؟ سود کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک حاجت مند آدمی, جیسا میں نے مثال آپ کے سامنے دی, اس کا بیٹا بیمار ہے, کوئی اور اس طرح کی مصیبت آ گئی ہے, وہ کسی کے پاس جاتا ہے سود پر رقم لینے کے لیے. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی بینک سے قرض لیتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی حکومت اپنی قوم سے کوئی بانڈ جاری کر کے قرض لیتی ہے سود پر. اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی حکومت بینکوں سے قرض لیتی ہے. اور ایک صورت یہ ہے, چوتھی پانچویں صورت یہ ہے کہ حکومتیں حکومتوں سے قرض لیتی ہیں. اور آخری صورت یہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر یہودیوں کے ادارے ہیں, وہ کسی اور کے نہیں ہیں, آئی ایم ایف یہودیوں کا ہے, ورلڈ بینک پر یہودیوں کا تسلط اور قبضہ ہے, اور وہ ملکوں کو قرضے دیتے ہیں. اور اپنے ملک کی مثال آپ دیکھ لیجیے, $38 ارب ہمارے اوپر قرضہ ہے, $38 ارب غیر ملکی قرضہ, غیر ملکی. اور $38 ارب کے قرضے کو اگر آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں یہ لعنت جو اللہ نے فرمایا کہ بہت بڑی لعنت ہے, اور حدیث میں بھی اس کو بہت بڑی لعنت قرار دیا گیا, تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے میں نے اور آپ نے اور یہاں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے, بڑے اور چھوٹے نے, کوئی قرضہ نہیں لیا, اس میں سے ہم نے کچھ نہیں لیا, لیکن اس کا بوجھ ہمارے اوپر بھی ہے, قومی قرضے کا بوجھ ہمارے اوپر بھی ہے, ہمارے اوپر جو ہر روز ٹیکس لگتے ہیں قسط ادا کرنے کے لیے, سب سے بڑی اولین ترجیح ان کی یہی ہوتی ہے اس قسط کی ادائیگی نہ رکے, باقی کوئی مرتا ہے تو مرے, ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں تو نہ ہوں, سکولوں میں بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی تو نہ ملے, اور بچے اس شدت کی گرمی میں ننگے پاؤں سڑکوں پر پھرنے پہ مجبور ہیں تو پھرتے رہیں, برف باری میں ننگے جسم باہر نکلنے پہ مجبور ہیں تو کوئی پرواہ نہیں, پینے کا پانی کسی کو نہیں ملتا کوئی پرواہ نہیں, لیکن وہ کس جو ہے وہ قضا نہیں ہونی چاہیے, اس کی ادائیگی ضروری ہے, اس کے لیے سارا اہتمام ہونا چاہیے. کیلکولیٹ اگر آپ کریں, آج جو بچہ اس مظلوم قوم کے اندر پیدا ہوا آج صبح, وہ مسکین جس نے کسی سے کچھ لیا نہیں, کچھ دیا نہیں, کچھ کھایا نہیں, کچھ پیا نہیں, آج ہی آیا ہے دنیا کے اندر, لیکن ایسی قوم کے اندر آیا ہے جو جس قوم کو سود کے اس نظام میں جکڑ لیا گیا ہے اور جو سود سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی, اس مسکین کے سر کے اوپر بھی 18,000 روپے قرضہ ہے, وہ اس قومی قرضے میں سے 18,000 کا بوجھ سر پہ لے کے پیدا ہوا ہے, ظلم نہیں تو کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اس میں پھر کاروبار میں لوگ لگاتے ہیں, کاروبار میں لوگ اگر لگاتے ہیں تو اس کا اصول یہ بیان کیا گیا کاروبار میں شراکت کی جائے, شراکت میں نفع نقصان میں حصہ لیا جائے, وہ کہتے ہیں جی پھر نقصان بھی ہو جاتا ہے, تو نقصان ہو جاتا ہے تو وہی تو حلال کرتا ہے اس چیز کو کہ نقصان کا بھی امکان ہے نفع کا بھی امکان ہے, اور بینکوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس انداز میں قرضہ دینے سے پہلے یہ چیک کر لیں, اپنے ماہرین کے ذریعے سے دیکھ لیں کہ جہاں کاروبار کیا جا رہا ہے اس میں امکانات ہیں واقعی یا کہیں ڈبو دینے والی بات ہے, اور آپ اور میں اگر جائیں گے تو اس کا تو واقعی چیک بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, سود پر دینے کے باوجود بھی چیک کرتے ہیں, لیکن وہ بڑے بڑے اوپر بیٹھے ہوئے جو ہیں, جو جن کے اربوں روپے معاف کیے جاتے ہیں, رائٹ آف کر دیے جاتے ہیں, وہ قرضے لیتے ہیں اور ایسی ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں کہ دیوالیہ ڈکلیئر کروا دیتے ہیں, ان کے قرضے معاف ہو جاتے ہیں, ایک ریڑی والے کا قرضہ آج تک معاف نہیں ہوا, ایک کسان کا قرضہ معاف نہیں ہوتا, یہ ظلم کا نظام ہے, سود جو ہے ظلم کے اوپر مبنی ہے, اور اس وقت آپ دیکھیے وہ کس طرح دخیل ہو جاتے ہیں, سود کے ذریعے سے کیسے دخیل ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ملکوں کے اندر عوام الناس ہی فیصلے کرتے ہیں, اچھا یا بھلا, بہرحال ان کو موقع تو ملتا ہے نا کہ چلو ووٹ کے ذریعے سے کسی کو لے آؤ آگے, اور جس کو بھی پھر وہ لے آتے ہیں, اچھا یا برا ہے تو لوگ لے کے آئے ہیں نا, چلیے ٹھیک ہے, لوگوں کو بھی بھیڑ بکری جو بنا دیا گیا ہے تو لوگ لے کے آتے ہیں, لیکن اب اس وقت تو آپ کے ملک میں آخری بات آپ کو دکھا دی گئی, آئینہ دکھا دیا گیا, کسی قوم اور ملک کی ذلت اس سے زیادہ کبھی نہیں ہو سکتی, کسی غیرت مند ملک اور قوم کے لوگوں کے لیے مر مٹنے کا مقام ہے کہ امریکہ نے اپنا ایک گماشتہ یہاں پر بھیجا, اسے کہا یہاں پر مسلط کیا کہ یہ وزیر خزانہ ہوگا, اور وہ وزیر خزانہ بنایا گیا, پھر اسے سینٹ میں بھیجا گیا, پھر اسے وزیر اعظم بنانا تھا, اب اس کو کس نے منتخب کیا ہے, یہ تو لوگوں کے اوپر تو بلیم آ جاتا ہے کہ یہ لوگ ہی غلط فیصلہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے یہ بھی مانتے ہیں ہم کہ لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں, لیکن ہم تو اتنے مجبور اور اتنے غلام بن چکے ہیں, اور سود کے نظام نے ہمیں اتنا جکڑ لیا ہے کہ اوپر سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب اس کو مسلط کرنا ہے, کیسے مسلط کرنا ہے, جیسے وہ کہیں گے ویسے مسلط کرنا ہے, اس کو وزیر اعظم بنانا ہے, اس کا کوئی آگاہ پیچھا معلوم نہیں کسی کو, کوئی اس کا ہلکا کنسٹیچوئنسی اس کی نہیں ہے, کوئی اس کی کریڈیبلٹی لوگوں کے سامنے نہیں ہے, اس کی کریڈینشلز ہمارے سامنے نہیں ہے, یہودیوں کے سامنے ہوں گے, اور یہ فیصلہ کر دیا گیا, اور ہمارے ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا رہنما اس کو بھی اس ذلت پر مجبور کر دیا گیا کہ تم اپنے کندھے پہ اس کو بٹھاؤ, اور چودھری تو دیہات میں کہا کرتے ہیں کہ چودھریوں کے بچے کو اگر درخت پر چڑھنا نہ چڑھ سکے تو کمی کا بچہ جو ہے اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے اوپر کرے, دیوار پر چڑھنا نہ چڑھ سکتا ہو اور کوئی فوری طور پر سیڑھی نہ ہو تو کمی کا بچہ نیچے بیٹھ جائے اور چودھری کا بچہ اس کے کندھے پہ بیٹھ کے پھر دیوار کے اوپر چڑھ جائے, لیکن یہاں دیکھیے الٹی گنگا, چودھری بھی ہیں, طاقتور بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں, اور حکم ہوا کہ کمیوں کی طرح سے کندھے پہ بٹھاؤ, اس نظام نے ایسا مجبور کر دیا اور ایسی غیرت کی مت مار دی کہ کہا جناب حاضر ہیں, کیا یہی بات نہیں ہو رہی ہے اس ملک کے اندر, یہی کچھ نہیں ہو رہا ہے, یہ افسوسناک بات نہیں تو کیا ہے, پارٹی کا لیڈر جو ہے اس کو کہا گیا کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تم اس کو اپنے کندھے پہ بٹھاؤ, چھت کے اوپر چڑھنا ہے اس کو اور دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. غیرت اور حمیت تیمور کے گھر سے گئی تھی, اب پوری قوم کے گھر سے چلی گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ سودی نظام کی وجہ سے, یہ سودی نظام کی برکات ہیں آپ کے اوپر. سود معیشت کو بھی تباہ کرتا ہے, سیاست کو بھی تباہ کرتا ہے, اخلاق اور کردار کو بھی تباہ کرتا ہے, تعلیم کو تباہ کرتا ہے. وہ اپنی مرضی کا سارا نظام لے کے آتا ہے. اس سودی نظام کے بل بوتے پر آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے, تم ہمارے مقروض ہو, اور مقروض اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر سکتا. نظام تعلیم جو ہم دیں گے وہ تم نافذ کرو گے, اور اس نظام تعلیم میں کیا کرو گے, جہاد کا تذکرہ نکال دو گے. محمد بن قاسم اور محمود غزنوی حملہ کرنے والے, ان کو کورس سے خارج کر دو گے. جہاد کی آیات اور تعلیمات سورہ توبہ کی نکال دو گے. یہ سود کے سارے ساری لانتے ہیں. وہ جو علمی بحثیں کرتے ہیں کہ جی حلال کس طرح سے ہے, حرام کس طرح سے ہے, وہ بھی لوگوں نے بحثیں کی ہیں. اور مولانا سید ابو العلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اور مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی سود کے اوپر جو کتابیں ہیں بہت ہی وقیح کتابیں ہیں. ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی نے انگریزی زبان میں سود پر کئی ایک کتابیں لکھی, پروفیسر خورشید احمد نے انگریزی زبان میں سود پر کئی ایک کتابیں لکھی, اور اس پر مغرب کے بہت بڑے بڑے ماہرین معاشیات نے کہا کہ غیر سودی بینکنگ کا جو تصور دیا گیا ہے وہ قابل عمل ہے. خود مغرب کے اندر سود کے خلاف نفرت ہے, اور دنیا میں غیر سودی بینک شروع ہو چکے ہیں. پاکستان کے اندر بھی بہت عرصہ پہلے کوشش کی گئی. غلام اسحاق خان صاحب جب وزیر خزانہ تھے, ایک پورا پلان تیار کیا گیا کہ ہم غیر سودی بینک شروع کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے اعتراض لگا دیے کہ اسٹیٹ بینک کے یہ قواعد اور ضابطے جو ہیں اس کے کس کی وجہ سے نہیں کیا جا سکتا. معاملہ کھٹائی میں ڈال دیا. پھر اس کے بعد کوششیں ہوتی رہیں تا آن کے اس وقت صوبہ سرحد میں وہاں کی حکومت اپنی صوبائی سطح پر ایک بینک شروع کر چکی ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہو کے ہٹا, بنگلہ دیش میں ایک بینک بنگلہ دیش کے قائم ہونے کے کچھ عرصے کے بعد کچھ انڈیویجولز نے وہاں پر قائم کر دیا. معیشت تباہ تھی تو بینکوں کو دعوت دی جا رہی تھی کہ بینک وہاں پر اپنا کام شروع کریں. انہوں نے بھی کہا کہ ہم مقامی لوگوں نے, مقامی مسلمانوں نے, بنگلہ دیشیوں نے کہا کہ ہم اسلامی بینک قائم کرنا چاہتے ہیں. صاحبوں میں گزشتہ کئی سالوں سے اس کی رپورٹ پڑھ رہا ہوں سالانہ, کئی سالوں سے. آج تک ہر سال بنگلہ دیش کے تمام کمرشل بینکوں کے مقابلے میں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق کام کرنے والا بینک جو ہے وہ زیادہ نفع اپنے حصہ داروں کو دے رہا ہے. اسلامی اصولوں کے مطابق سب سے زیادہ غرباء کے لیے ڈونیشن وہ بینک دے رہا ہے اپنے آمدنی میں سے, جس میں سود انوالو نہیں ہے. جب بھی کبھی وہاں کوئی مصیبت پڑتی ہے تو سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والا جو ایک ادارہ ہے وہ بنگلہ دیش اسلامی بینک ہے. اسلامی بینکنگ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتی ہے, کئی جگہ پر اس کا تجربہ لوگوں نے کیا اور ہو رہا ہے. لگزمبرگ جیسے جگہ پر یورپ کے دل کے اندر فیصل اسلامی بینک کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا, لیکن فیصل اسلامی بینک کو سعودی عرب میں شاخیں کھولنے کی اجازت نہ ملی, حالانکہ اس شاہی خاندان کے شہزادے نے اس کو شروع کیا تھا. کیوں نہ شروع اجازت دی گئی کہ اگر اس کو ہم اجازت دیں گے تو پھر ہمارا پورا مانیٹری سسٹم جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ غیر اسلامی ہے, ہم دنیا کو یہ بتا دیں گے یہ اسلامی ہے, حالانکہ ہے نہیں اسلامی. کیسے شراب کی بوتل کے اوپر شربت بزوری کا لیبل لگا دیتے ہیں. شراب کی بوتل کے اوپر آپ لیبل لگا دیں گے تو وہ شربت بزوری نہیں بن جائے گا, وہ شراب ہی رہے گی. تو فرمایا کہ یہ شیطان کا کام ہے, یہ شیطانی چرخہ ہے, اور اس کے ذریعے سے انسان کو مجبور کر دیتا ہے, اس کے اوپر اپنا قبضہ اور تسلط جما لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو, شراکت کو حلال کیا ہے, سود کو حرام کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے اس وقت عرب کے اندر سودی نظام کا چلن تھا, اور کئی ایک لوگ تھے جن میں خود آن حضور کے چچا عباس ایک بہت بڑے ساہوکار تھے. سب سے زیادہ قریش میں سے سودی مطالبات حضرت عباس ہی کے تھے لوگوں کے ذمے. آن حضور خانہ کعبہ کی سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو گئے, سارا مجمع آپ کے سامنے تھا, اور اس روز آپ نے یہ حکم جاری کر دیا. اس روز, اس دو روز سے لے کر آج کے دن تک بندہ مومن کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سود کو حلال سمجھے. یا سود کے بارے میں اس بحث میں پڑ جائے کہ اچھا جی دلائل کے ذریعے سے کوئی ثابت کر دے کہ حلال ہے. اللہ کے نبی وہاں پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا لوگو جاہلیت میں سود چلتا تھا اور جاہلیت میں خون کا انتقام لینے کے لیے قبائل جنگیں لڑا کرتے تھے. تو فرمایا کہ یہ قبائلی جنگیں بھی انسانیت پر ظلم ڈھانے کے مترادف تھی. قتل کسی نے کیا ہے اور کوئی بے خبر بے گناہ اس قبیلے کا آدمی نظر آ گیا تو بدلے میں اس کو قتل کر دو. فرمایا یہ ظلم ہے. میں زمانہ جاہلیت کے سارے خون جو ہیں ان سارے کے سارے خونوں کو اور ان سارے کے سارے انتقامی جذبات کو آج ختم کرتا ہوں. کوئی کسی سے سابقہ خون کا بدلہ نہیں لے گا. اور فرمایا میں اپنے گھر سے آغاز کروں گا. میرے خاندان کا بچہ نوفل جو فلاں قبیلے کے اندر قتل کر دیا گیا تھا اور جس کے خون کا بدلہ ابھی تک بنو ہاشم لینے کے لیے پر تول رہے ہیں, میں آج کے دن اعلان کرتا ہوں کہ اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اور فرمایا سودی کاروبار تم کرتے ہو, میں آج کے دن یہ اعلان کرتا ہوں میرے چچا عباس کے جتنے بھی سودی تقاضے ہیں, جتنے بھی کاغذات ہیں یا کاغذات کے بغیر زبانی وعدے ہیں, سارے آج میں فوری طور پر مکمل طور پر ان کو ختم کرتا ہوں, رائٹ آف کرتا ہوں, ان پر خط تنسیخ پھیرتا ہوں. کوئی سود نہ دے, اصل زر جو ہے جو اصل رقم ہے وہ واپس کرو, کوئی سود نہ دے واپس نہ کرے. آغاز جب اپنے گھر سے کیا تو پھر نافذ ہو کر رہتا ہے قانون. جب اپنے آپ کو مستثنی کر لیتے ہیں تو پھر قانون نافذ نہیں ہوا کرتا. اپنے گھر سے آغاز کیا اور نافذ ہو گیا. اس کے بعد نہ تو انتقام میں کسی کا خون بہایا گیا, نہ سود لینے والوں نے سود کا کوئی مطالبہ کیا, اور یہ سلسلہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جس کسی کے پاس یہ نصیحت آ پہنچی ہے اس کے رب کی طرف سے اور وہ رک گیا اس برے کام سے, تو گزشتہ عرصے میں جو کچھ گزر گیا, جو گناہ ہو گیا, تو وہ گزشتہ گناہ ایمان لانے کے بعد معاف. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اور اس کا معاملہ اب اللہ کے پاس ہے, اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, اور جو اب بھی سود کا اعادہ کرے, اس کا مطالبہ کرے اور سودی کاروبار پر اصرار کرے, تو یہی لوگ ہیں جو دوزخ میں جانے والے ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ, اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سود کے اندر کوئی برکت, کوئی خیر, کوئی بھلائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سود کا مٹھ مار دیا ہے, اس کی جڑ کاٹ دی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ صدقات, زکوٰۃ, کسی پر خیرات, کسی کی مدد, اور مدد صدقے کی صورت میں بھی, اور قرض حسن بھی ایک صدقہ ہے, اگرچہ آپ اسے واپس لے لیتے ہیں لیکن اس وقت اس کی ضرورت جو ہے وہ آپ کسی ساہوکار اور مہاجن کی طرف بھیجنے کی بجائے اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے, بہت بڑی خیرات ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو, قرض حسن کو نشو و نما دیتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بد عمل اور ناشکرے اور اللہ رب العالمین کے خلاف بغاوت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور سود بڑی بغاوت ہے, بڑی بغاوت ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بیچ میں پھر انفاق کا ذکر کیا, نماز کا ذکر کیا, زکوٰۃ کا ذکر کیا. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, نماز کو قائم کیا, زکوٰۃ ادا کی, ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, ان کو کوئی غم لاحق نہیں ہوگا. یہ اب آیت جو ہم پڑھنے والے ہیں, یہ وہ آیت ہے جس آیت کی آمد کے بعد آن حضور نے خانہ کعبہ کی سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو کر وہ اعلان کیا تھا, جو ابھی پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے.
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور بات تو تقوی سے ہی بنتی ہے. جب تقوی دل میں پیدا ہوتا ہے تو شیطان نے جو رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں ساری ہٹ جاتی ہیں. شیطان سمجھاتا ہے کہ بھائی آخر تیری رقم ہے, اتنی محنت سے تو نے کمائی تھی, بسترے سے یوں چھوڑ دینا کیسے ہو سکتا ہے. شیطان بہت کچھ سمجھاتا ہے ذہن کو اپنے راستے پر اپنے ڈھپر چلانے کے لیے, ہزار اس کے پاس ہیلے ہیں, کئی ہیلے اختیار کرتا ہے. تقویٰ جب دل میں آ جاتا ہے پھر شیطان کا کوئی حربہ بھی کارگر نہیں ہوتا. فرمایا اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور سود میں سے جو باقی بچ گیا لوگوں کے ذمے تمہاری رقم, چھوڑ دو اس کو, فوراً ہاتھ اٹھا دو, ہاتھ کھڑا کر دو کہ ہم نہیں لیتے, ہم نہیں مانگتے سود. اگر تم مومن ہو تو یہی طرز عمل اختیار کرو, لیکن یہ اگر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی طرف سے کوئی سفارش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سفارش نہیں کر رہا کہ بھائی, درخواست نہیں دے رہا کہ بھائی سود معاف کر دو. اللہ کا یہ منصب اور مقام نہیں ہے کہ وہ درخواست کرے, وہ حکم دیتا ہے. یعنی الحکم الا للہ, حکم دینے کا حق اور استحقاق بھی اسی کا ہے. تو اس نے کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
اور اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑو گے, اس پر اصرار کرو گے, تو سن لو, اعلان سن لو, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف. اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. جب یہ آیت لوگوں نے سنی تو کئی لوگ, تو روایات میں آتا ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور کئی لوگ بے ہوش ہو کر گر گئے. اور اگر آدمی اس کے اوپر غور کرے, واقعہ یہی ہے کہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کسی کے خلاف اعلان جنگ ہو جائے تو اس کی بدبختی, اس کی بدنصیبی, اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں, ساتھ ہلاک کر دینے والی, تباہ کر دینے والی برائیوں سے بچو. صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے, اس کو متفق علیہ روایت کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں سات مہلک چیزوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے, گن کر بتا دیجئے. آپ نے گن کر بتائیں. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسری بات فرمائی جادو ٹونا ٹوٹکا نہ کیا کرو نہ کرایا کرو. اور تیسرا فرمایا ناحق کسی کا خون نہ بہاؤ. اور چوتھا فرمایا سود مت کھاؤ, سودی کاروبار مت کرو. اور پانچواں بتایا یتیم کا مال کبھی نہ کھاؤ, یتیم کے مال کھانے سے ہمیشہ اپنا دامن بچاؤ, یتیم کے مال کی حفاظت کرو. چھٹی بات فرمائی ہلاک کر دینے والی چیز جہاد کے میدان سے کسی کا منہ موڑ کے بھاگ جانا, جہاد کے میدان سے منہ موڑ جانا یہ تباہی کا راستہ ہے. اور ساتویں بات فرمائی پاک دامن مسلمان عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ, پاک دامن مومنات کے اوپر تہمت نہ لگاؤ. یہ سات باتیں بتائیں. ایک دوسری حدیث ہے, وہ بخاری کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں معراج کے وقت جب میں آسمان پر گیا تو دو منظر میں نے دیکھے, اور بھی بہت سارے مناظر ہیں لیکن سود سے متعلق دو مناظر. ایک روایت جو ہے, ایک منظر جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے, اور دوسرا منظر جو ہے وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اپنی صحیح مسلم میں. پہلا منظر کیا تھا؟ فرمایا ایک خون کی نہر ہے, بدبودار خون ہے. بدبودار تو پانی بھی جب ہوتا ہے کسی جگہ کے اوپر تو آپ اندازہ کریں کہ کیسا تھا, پھر خون بدبودار, اور ایک نہر ہے, اور اس کے اندر ایک شخص بیچ میں غوطے کھا رہا ہے. اور یہ منظر, اور یہ منظر ایسے کوئی تشبیہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ محمد الرسول اللہ نے دیکھا ہے, یہ انہوں نے بیان کیا ہے, اپنے آنکھوں سے دیکھا, عین الیقین. فرمایا کہ اس میں وہ غوطے کھا رہا ہے, وہ کنارے کی طرف, کنارہ ہے اس کا, کنارے کی طرف آتا ہے. کنارے پہ ایک شخص کھڑا ہے, اس کے پاس پتھر ہیں. جو ہی وہ قریب پہنچتا ہے تو اس کے پتھر دے مارتا ہے, اور خون کی اس نہر میں, اور خون اس کے جسم اس کے سر سے پھوٹ پڑتا ہے اور پھر اس کے اندر وہ واپسی کی طرف چلا جاتا ہے, اور کچھ دیر کے بعد وہ جو زخم اس کا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, وہ پھر اس طرف آنا شروع کرتا ہے, پھر وہ پتھر مارتا ہے, اور یہ مسلسل عمل جاری. میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کس جرم کی پاداش میں پکڑا ہوا ہے؟ فرمایا کہ یہ سود کھانے والا ہے, اس پر اصرار کرنے والا. سود کا حکم آ گیا تھا چھوڑ دو, اس نے نہیں چھوڑا, یہ سود کھانے والا. دوسرا منظر آپ نے بیان فرمایا, آپ نے کہا کہ میں کچھ لوگوں کے اوپر سے گزرا, بری حالت تھی ان کی, ان کے پیٹ یوں پھولے ہوئے تھے جس طرح خیمہ لگا ہوتا ہے اور ہوا آتی ہے, وہ خیمہ جو ہے اوپر کو اٹھتا ہے, اس طرح پیٹ پھولے ہوئے تھے, اور اس میں سے اندر سے نظر آ رہے تھے سانپ اور بچھو اس کے پیٹ کے اندر. ان لوگوں کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوئے. یہ سود کیا ہے؟ سانپ اور بچھو سے زیادہ خطرناک چیز ہے جو کھا جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا جاتے ہیں. فرمایا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سودی کاروبار کرتے تھے, وہ لوگ ہیں. یہ دو منظر آپ نے معراج کی رات کو دیکھے. ایک اور حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں, سود لینے والا دینے والا, اور لینے والا جو ہے وہ تو جب وہ اس کی وہ مجبوری کی کیفیت ہوتی ہے جس کا میں نے پہلے عرض کیا, تو شاید اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس مسکین کو معاف کر دے, لیکن سود لے کر اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے کوشش کرنے والا, اور سود دینے والا, سود کی دستاویز لکھنے والا, اس دستاویز کے اوپر گواہی دینے والا, کس کے الفاظ ہیں؟ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی بو بھی کبھی نہیں سونگ سکیں گے, اور جنت کی خوشبو بھی ان پر اللہ تعالی نے حرام کر دی ہے, اس تک نہیں پہنچ سکیں گے. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی قادر ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور کرتا ہے, اور اس قادر مطلق نے یہ طے کر دیا کہ چار قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے, وعزتی و قدرتی, میری عزت کی قسم اور میری قدرت کی قسم لازم کر لیا اپنے اوپر, کہ چار قسم کے لوگ جو ہیں ان کو جنت نصیب نہیں ہوگی. پوچھا گیا کون؟ فرمایا شرابی, دوسرا سود خور, تیسرا یتیم کا مال کھانے والا, نمازیں بھی پڑھتا ہو بے شک, تہجد بھی پڑھتا ہو, حج عمرے بھی کرتا ہو, لیکن یہ جرم بھی ساتھ ساتھ چلتے ہوں. اور آخری بات ذرا سوچ لیجئے, سن لیجئے, والدین کی نافرمانی کرنے والا. بھائیوں اور بہنوں, میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں, والدین کے بڑے حقوق ہیں, والدین کی نافرمانی بڑا جرم ہے. آج کا معاشرہ, آج کا ماحول, ہماری اقدار تباہ و برباد ہو رہی ہیں. والدین کا حق ہی تسلیم نہیں کیا جاتا. والدین کی نافرمانی کرنے والی اولاد کے بارے میں فرمایا, ان کے بارے میں میرا فیصلہ ہے کہ ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا. پھر ایک حدیث, جس حدیث کے اوپر تو بعض صحابہ کرام کی ہچکی بند گئی تھی, جو زمانہ جاہلیت میں گزر گیا, حالانکہ اللہ نے تو معاف بھی کر دیا, لیکن پھر بھی وہ شیشہ آئینہ, جو حساس آئینہ ہوتا ہے اور صاف اور شفاف آئینہ ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی دکھا دیتا ہے, اور آئینہ جب اندھا ہو جائے تو آپ خود اس کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کا چہرہ مبارک اس کے اندر نظر نہیں آتا. اندھا آئینہ کچھ نہیں دکھا سکتا, شفاف آئینہ فضا کے اندر اڑتے ہوئے گرد و غبار کو بھی دکھا دیتا ہے, وہ شفاف آئینے تھے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا سود کا ایک درہم 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بڑا جرم ہے. استغفر اللہ العظیم. صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. اور ایک اور حدیث, جس حدیث کے بعد تو بات ہی پھر کوئی باقی نہیں رہ جاتی. سچی بات تو یہی ہے کہ جس کا ایمان ہے, جو مانتا ہے لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو سوچے اس بات کو کہ آپ نے فرمایا, ابن ماجہ کی روایت ہے, امام بیہقی رحمہ اللہ نے بھی یہ نقل کی ہے, آ حضور کے الفاظ ہیں, الربا 70 جزءً, الربا 70 جزءً, سود کی شناعت اور برائی کے 70 حصے ہیں, 70 درجے ہیں. ایسا روحا این کے ہر رجل امہو, سب سے ان میں سے ہلکا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے. سود اس سے بڑی اور مذمت کون کیا ہو سکتی ہے, کیا الفاظ ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا کہ دیکھو اگر اس بات کام سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے.
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
اور اگر تم توبہ کر لو, اور توبہ جب بھی کوئی کر لے کتنا ہی بڑا گناہ ہو توبہ سب کو دھو دیتی ہے, اور توبہ زبان سے نہیں وہ برا عمل جو ہے اس کو چھوڑ دے مکمل طور پر, اس کی تلافی کر دے, تو میرا رب آپ کا رب کائنات کا رب سب کا رب اتنا مہربان, وہ تو دروازہ بند نہیں کرتا, اس کا دروازہ تو کھلا رہتا ہے. اور یہ کتنا بڑا سہارا اور کتنی بڑی ڈھارس ہے کہ اس نے فرمایا اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا راس المال, تمہاری اصل رقم اصل زر وہ محفوظ ہے, نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا نہ تمہیں ظلم کرنے کے لیے دوسروں کو شکار کرنے کی اجازت دی جائے گی. لا تظلموا نہ ولا تظلموا, نہ تم ظلم ڈھاؤ نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. اور سودی نظام ختم ہو جائے تو ظلم بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ سودی نظام ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے, دنیا پوری اس کی گرفت کے اندر ہے. ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے. سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات, لاکھوں گھرانوں کو تباہ کر دینے والا, قوموں کی قوموں کو تباہ کر دینے والا. اور اس کے پیچھے کون بیٹھا ہے؟ قلیل تعداد میں یہودی بیٹھے ہیں, ساری دنیا کو نچا رہے ہیں. یہودیوں کا نظام سودی نظام ہے, ہمارا نظام اسلامی نظام غیر سودی نظام ہے. شراکت کا نظام ہے, تجارت کا نظام ہے, انصاف کا نظام ہے. اور اس کے اندر ضمانت تو لی جا سکتی ہے کسی کو رقم دیتے ہوئے, لیکن سود کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر مقروض تنگ دست ہے, اور مقروض تو تنگ دست ہی ہوتا ہے عموماً, اور اگر مقروض بہت ہی تنگ دست ہے, مصیبت زدہ ہے, اسے ڈھیل دو, اس کے اوپر چڑھ نہ دوڑو, کچھ اسے اور مہلت دو تاکہ وہ اس کی حالت ذرا بہتر ہو جائے تو ادا کر دے. اور اگر ادا کرنے کے واقعی وہ قابل نہیں, اور تم دیکھتے ہو کہ اس کے وسائل تو بیچارے کے نہیں اور کبھی ادا نہیں ہو سکے گا, تو تمہارا مطالبہ اگر قائم رکھنا چاہتے تو اپنی جگہ پر وہ قائم ہے, تمہیں مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اپنا اصل اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا, اس پر ترغیب ہے, اس پر مجبوری نہیں ہے کہ تم وہ بھی چھوڑ دو, ترغیب ہے, تلقین ہے, اگر چھوڑ دو تو یہ بہتر ہے. چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ اپنے خزانے سے تمہیں اتنا کچھ دے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے, تمہارے لیے بہت خیر کے دروازے کھول دے گا. صدقہ اگر کر دو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے آنے کے بعد فرمایا کہ لوگوں اپنے اپنے مذہب پر جو لوگ قائم رہیں گے ان کو مذہب کی آزادی حاصل ہوگی, لیکن کسی غیر مسلم کو اسلامی ریاست میں سودی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. نجران کے عیسائی آئے, معاہدہ کیا, کہا کہ جی ہم تو سود کا کام بھی کرتے ہیں. فرمایا سود اللہ نے حرام کر دیا, اسلامی ریاست کے اندر اسے سود نہیں چل سکتا. تمہارا چرچ تمہارا گرجا گھر موجود رہے گا, تم گھنٹیاں بجاؤ گے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے, تم اپنے چرچ کے اندر عبادت کرو گے کوئی پابندی نہیں ہے, تم اپنے طریقے کے مطابق نکاح شادی طلاق دفن تدفین تجہیز کرو گے کوئی پابندی نہیں ہے, اجازت ہے تمہیں, بلکہ تمہیں تمہاری حفاظت کریں گے. لیکن سنو سودی نظام نہیں چلے گا, اور اگر تم سود پر اصرار کرو گے, مجھے اللہ نے حکم دیا میں فوج کشی کروں سود کے لیے اصرار کرنے والوں پر. اسلامی ریاست کے اندر سود مکمل طور پر ختم کر دیا گیا. اور کیوں نہ ختم کیا جاتا, جب اپنے گھر سے اپنے چچا کا سود جو تھا اس کو ختم کر دیا تو پھر ساری ریاست کے اندر اس کو ختم کر دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بعد, اس حکم کے بعد, بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گروی کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے, گروی رکھنے کی اجازت ہے قرآن کے اندر, اگلی آیات کے اندر فارحان مقبوضہ اجازت دیا کہ اگر تم کسی کو قرض حسنہ دیتے ہو اور اس کی کوئی چیز تم ضمانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیتے ہو, اس کی اجازت ہے باہمی رضامندی سے اسی کے برابر مقدار کی چیز یا ایک ضمانت کے طور پر کوئی چیز تم رکھ لیتے ہو, اس کی اجازت ہے, لیکن اس رقم میں زیادہ کرنے کی, اضافہ کرنے کی, زیادہ مانگنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح سے بعض اوقات ملازمین ہیں, ملازمین کا پروویڈنٹ فنڈ کٹتا رہتا ہے اور بہت ساری اسکیمیں ہوتی ہیں, ان کے پیسے کٹتے رہتے ہیں, وہ بینکوں کے اندر جمع ہوتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر سود کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے, اور وہ سود جو ہے آخر میں جب ان کو رقم ادا کی جاتی ہے اصل رقم کے ساتھ پورا اکاؤنٹ اور حساب ہوتا ہے کہ اتنی سود کی بھی رقم اس میں شامل ہو گئی ہے, تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو؟ اگر اس طرح کا کسی کا معاملہ ہے اس کے بارے میں فتویٰ جو علماء کرام نے دیا ہے وہ یہ کہ وہ سود کی جتنی رقم بنتی ہے اس کو الگ کر دے, اس سے جو اس کی اپنی اصلی رقم ہے اس کے علاوہ جتنی سود کی رقم ہے وہ الگ کر دے. کیا کرے, سود کی رقم تو صدقہ نہیں دی جا سکتی, لیکن صدقے سے بھی زیادہ ثواب اس کو اس نیت کا ملے گا کہ قانون نے تو اجازت دے دی تھی, اس کو مل گئی تھی, لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی, ملک کے قانون نے دے دی, ملک کے قانون نے تو اجازت دے دی کہ اس کی رقم ہے, یہ چوری ڈاکے کی نہیں ہے, ملک کا قانون تو یہ کہتا ہے نا اس کی رقم ہے, اللہ کا قانون کہتا ہے نہیں اس کی رقم نہیں ہے, اس نے اللہ کے قانون کو بغیر کسی جبر کے, بغیر کسی پولیس اور عدالت کے, اللہ کے قانون کو اپنے دل کی مرضی سے تسلیم کر لیا, اور دل کی مرضی سے تسلیم کر لینا ہی تو اصل رضا ہے, تسلیم و رضا تو اسی کو کہتے ہیں, تسلیم و رضا تو یہی ہے. تو اگر اس نے یہ نکال دیا, الگ کر دیا اور کسی حاجت مند کو دے دیا, اگرچہ یہ صدقہ نہ بھی ہو لیکن اس کا یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ صدقے سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا, صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب اس کا اس کو ملے گا کہ اس نے سوچا کہ یہ میری رقم نہیں ہے, میرے اس رقم کے اندر یہ غلط قسم کی رقم آ جائے گی, اور غلط قسم کا مال آپ کے مال میں جب شامل ہوتا ہے تو ایک مثال سے سمجھ لیجیے, اس کو یہ مثال دی گئی, حضور نے مثال دی ہے, فرمایا کہ دودھ کا ایک مٹکا ہے, صاف ستھرا دودھ آپ نے جانور کے تھنوں سے وہ دودھ نکالا ہے بالکل خالص, اور اس میں کوئی چند قطرے پیشاب کے کسی نے ڈال دیے, آپ نے دیکھا کہ وہ پیشاب بالکل پیشاب واضح پیشاب ہے, اس نے اس کے اندر ڈال دیے, کیا وہ دودھ آپ استعمال کریں گے جس میں پیشاب کے قطرے ڈال دیے, کوئی غلاظت ڈال دی, حالانکہ وہ چند ہی قطرے ہیں. جو رزق حلال ہے اس کے اندر حرام چیز اگر کوئی داخل ہو گئی اور وہ آپ کے بچوں کے پیٹ میں جائے گی تو آپ اندازہ کیجئے ان کو کیا کھلا رہے ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں, جو مثالیں ہیں, سب کے مسائل کو حل کیا گیا ہے. مغربی دنیا کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی بحث مباحثے اور تبادلہ خیالات کے ذریعے سے خود مغربی دنیا کے بہت سارے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سودی نظام جو ہے یہ ایک مائنارٹی نے مسلط کیا ہوا ہے, اور اس سودی نظام کے ذریعے سے انہوں نے دنیا کو اپنا غلام اور یرغمال بنا رکھا ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے, لیکن وہ اتنے طاقتور ہیں اپنے میڈیا کے ذریعے سے, اپنے ان بینکوں کے ذریعے سے, اس کے مقابلے میں جب غیر سودی بینک شروع ہو جائیں گے تو یہ جواب ہوگا اس کا. یعنی علمی بحثیں جو ہیں وہ جواب نہیں ہے, اس کا شافی جواب نہیں ہے, شافی جواب کیا ہے, اس کے مقابلے پہ غیر سودی بینک شروع ہو جائیں جیسا بنگلہ دیش والوں نے کیا ہے اور بہت سارے ملکوں کے اندر ہوا ہے, اور یہ ہوگا انشاءاللہ. اب یہ دور آ گیا ہے, آج سے کچھ عرصہ پہلے تصور بھی نہیں تھا لوگوں کا کہ جی معیشت سود کے بغیر کیسے چل سکتی ہے, اور بینک سود کے بغیر, کہتے تھے احمقوں کی جنت میں رہتے ہو, بینک سود کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں. اب لوگوں نے دیکھ لیا کہ بینک سود کے بغیر چل رہے ہیں, اور زیادہ کامیابی سے چل رہے ہیں, زیادہ اعتماد کے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے, اس صورتحال سے انشاءاللہ انسانیت کو نکالنے کا رول مسلمان ادا کریں گے, یہ مسلمان ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے جب کبھی کوئی نقشہ کھینچتا ہوں, وہ کندھے پہ بٹھا کے اوپر پہنچانے کی بات کرتا ہوں, تو بعض اوقات بعض لوگوں کے دل بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ واقعی حالات تو بڑے خطرناک ہیں. جب میں یہودیوں کی بات کرتا ہوں کہ وہ IMF کے ذریعے سے قابض ہیں, تو دلوں کے اندر ایک مایوسی اور بدری سی پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ حقائق کو ہم جان لیں, ان سے آنکھیں بند نہ کریں, پر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس سے بددل اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جد و جہد جواب ہے ہماری ہر مشکل کا, ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے جد و جہد کے نتیجے میں. تو جد و جہد کر رہے ہیں ہم لوگ اپنی اپنی سطح کے اوپر, جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں, جتنی بھی قوت ہے اس کو استعمال کر کے, زبان سے, قلم سے, رائے عامہ سے, جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اس کو کر رہے ہیں, اور یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ دن بدن یہ تبدیلی آ رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے غیر سودی تصور بھی نہیں تھا, آج وہ ایک حقیقت بن گیا ہے. بینک پہلے کاغذ کے اوپر تھا, آج زمین کے اوپر جگہ جگہ اس کی شاخیں قائم ہیں, مختلف ملکوں کے اندر قائم ہیں, جگہ جگہ یہ تجربہ ہو رہا ہے. تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں, وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. پہلے مکمل تسلط اندھیرے کا تھا, کوئی ایک چراغ نہیں تھا, اب جگہ جگہ چراغ جل گئے ہیں. جہاں جہاں ایک چراغ جل جاتا ہے ساری دنیا پہ بھلے اندھیرے کا قبضہ ہو, جہاں آپ ایک موم بتی جلا دیتے ہیں, موم بتی کی جتنی بھی ریڈیس ہے, تھوڑی ہو بے شک, وہاں سے اندھیرا شکست کھا جاتا ہے. ساری دنیا پہ اس کا قبضہ بے شک ہو, اس میدان کے اندر وہ شکست کھا گیا, وہ شکست کھا رہا ہے, پیچھے ہٹ رہا ہے. اس لیے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مومن کبھی بد دل نہیں ہوتا, مایوس نہیں ہوتا, وہ پر امید رہتا ہے. اور اس نبی کی امت ہے جو نبی ہمیشہ پر امید رہا تھا, اور جس نبی نے جو بات کہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کر کے دکھا دیا. آج بھی انشاءاللہ آپ پرعزم ہو کر اس راستے پہ چلتے رہیں گے, منزل یقیناً آپ کے قدم چومے گی. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, پروگرام اختتام پذیر ہے, دعا اور اعلان باقی ہے. اعلان کے حوالے سے یہ ہے, تین دن باقی ہیں, جمعہ, ہفتہ اور اتوار, اور یہ تین دن بڑے اہم ہیں. کل کا دن تو میں نے عرض کیا کہ ہم وہ آیات پڑھیں گے اور وہ احادیث دیکھیں گے اور صحابہ کرام کے وہ واقعات آئیں گے کہ ہم گناہگار بھی اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ لیں گے. ہم بھی انشاءاللہ اس جنت کو, جس جنت کے طلبگار تھے وہ صحابہ اور خریدار تھے, ہم بھی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. منظر ایسا ہے. کل کا دن اس لحاظ سے بڑا اہم ہے, اور پرسوں اسیر مصر سے عزیز مصر تک سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت, سیرت طیبہ طاہرہ, کردار عالی, پاک دامنی, مظلومیت, غلامی, اور پھر اس کے بعد جیل, اور جیل سے نکل کر پھر تاج و تخت, یہ ساری منزلیں جو ہیں یہ سامنے آ جائیں گی. اور آخری دن دنیا کے اندر فلسفہ انقلاب اور تاریخ عروج و زوال, قومیں اٹھتی رہیں گرتی رہیں, ہم بھی کبھی اٹھے تھے اور پھر گرے اور بہت نیچے گر گئے, پھر اٹھنا ہے ہمیں. تو اللہ کے نبی نے کیسے اٹھایا تھا اور کیا بتایا تھا کیسے اٹھو گے, وہ انشاءاللہ آخری دن ہوگا, اتوار کا دن. اور اس روز ہمارا پروگرام 2 گھنٹے کا ہوگا, دعا بھی آخری ہوگی, الوداع بھی ہوگا. تو اس روز کے لیے بھی دعوت نامے آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ, وہ دعوت نامے بھی آپ لے کے جائیں گے کل. تو یہ 3 دن کا جو پروگرام ہے اس میں آپ اس پروگرام کے دائی ہیں, دائی دعوت آپ کی طرف سے ہے. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتائیں گے, سمجھائیں گے, جہاں ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے وہاں باہمی اشتراک سے ٹرانسپورٹ کا بھی کریں گے اہتمام. اور ڈاکٹر صاحب مجھے کہہ رہے تھے ایک ہی دن آپ نے اپیل کی, میں نے کہا کہ ہاں اپیل ایک دن کی ہے, پھر کسی دن کر دیں گے, آج نہیں انشاءاللہ پھر کسی دن. لیکن بار بار اپیل کرنے کی ضرورت بھی نہیں, آپ تو خود جانتے ہیں کہ ہم لوگ درویش لوگ, سارے ہم درویش ہیں, اور جب بھی کسی خیر کا آغاز کریں تو اپنی آغاز اپنی ہاتھ سے اور اپنی جیب سے کریں, اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت بھی ڈالتا ہے. اس روز ہم نے الحمدللہ چھوٹا سا آغاز کیا اور لوگوں کے دل کھلتے چلے جا رہے ہیں. لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ نے اپیل کی تھی اس میں بھی حصہ ڈالیں گے, لیکن اگلا پروگرام اگر فلاں علاقے میں آپ کرتے ہیں. تو ایک شخص نے کہا اول دن سے لے کر آخر دن تک جتنے اخراجات ہوں گے میں ادا کروں گا. کس نے دل کھولا ہے؟ اللہ نے کھول دیا ہے دل, اللہ نے دل کھول دیا ہے. اور کئی لوگ آئے اور انہوں نے بھی ایسی پیشکش کی. الحمدللہ دل کھلتے چلے جا رہے ہیں, اور قرآن دلوں کو کھولتا ہے, بند کواڑ قرآن کھولتا ہے. تو یہ 2 اعلانات تھے, اس کے بعد آج کے لیے دعا بھی ہے. اور یہ پوچھا, یہ درخواست کی گئی ہے, گرمی بہت زیادہ ہے تو نماز استسقاء کا اعلان کیا جائے. انشاءاللہ نماز استسقاء کا بھی مشورے سے ہم اعلان کریں گے کسی دن کے لیے. بلا شبہ ضرورت ہے اب اس بات کی کہ بارش کے لیے دعا کی جائے. بارش کا پیشین گوئیاں تھیں, وہ کہتے تھے کہ آپ کا پروگرام نہیں ہو سکے گا جی, جو آپ نے پروگرام بنایا یہ نہیں ہو سکے گا, یا موسلا دھار بارش ہوگی. ہم نے کہا چلو بارش ہوگی تو اس میں بھی خیر ہے. اب بھی اگر ان دنوں میں بھی بارش آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, بہرحال بارش کی بھی دعا انشاءاللہ کریں گے. اور دیگر جو دعاؤں کے لیے آپ نے درخواست کی ہے اس کے لیے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما, یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے ان گناہوں پہ توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے نبی کی امت کی حفاظت فرما، یا اللہ دشمنوں کے مقابلے میں حفاظت فرما، شیطان کے مقابلے میں حفاظت فرما، شیطانی نظام کے مقابلے میں حفاظت فرما، یا اللہ ہماری معیشت کو پاک کر دے، یا اللہ ہماری سیاست کو پاک کر دے، یا اللہ ہماری معاشرت کو پاک کر دے، یا اللہ ہمارے اخلاق و کردار کو پاک کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے، دلوں میں اہل ایمان کی محبت پیدا کر دے، اپنی محبت پیدا کر دے، اپنے نبی کی محبت پیدا کر دے، یا اللہ ان اعمال کی محبت پیدا کر دے جن اعمال سے تیری محبت حاصل ہوتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ تمام مصیبت زدگان کی مصیبتیں دور فرما، یا اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، جنہیں اولاد سے محروم رکھا ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ باران رحمت عطا فرما، یا اللہ تیری زمین تیری مخلوق پیاسی ہے، پروردگار تو باران رحمت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم علی عبدک وحبیبک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔